ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتماسهون بوضوئه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام। एक हदीस है मिश्कात शरीफ जिसकी रिवायत करने वाले सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी कुराद रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। फरमाते हैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया फजाला असहाबहु यतमस्सहून बिवदूही तो आपके सहाबा आपके उस वुजू के पानी को लेकर अपने चेहरे और अपने जिस्मों के ऊपर मलने लगे। ये हजरत सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का एक आम मामूल था, कोई एक वक्त का वाकया नहीं है, बल्कि जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे और सहाबा को अगर मौका मिलता तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी को लेकर अपने जिस्मों और चेहरों पर मलने लगते थे। ज़रा वजाहत कर दूं, वुजू के पानी का क्या मतलब? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो यह है कि वुजू के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आज़ाए शरीफा से, चेहरे अनवर से, मुबारक हाथों से वुजू के बाद जो पानी टपकता था उसको लेकर वो अपने जिस्मों और चेहरों पर मल लिया करते थे। ये मतलब भी हो सकता है। बुखारी शरीफ के शारह अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मतलब को राजह करार दिया है। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि पहले ज़माने में वुजू के लिए ऐसे नल नहीं थे जैसे हमारे ज़माने में, और न ऐसा कोई छोटा बर्तन लोटे जैसा नलकी वाला जिसके ज़रिए से पानी आसानी के साथ निकले, वो भी नहीं, बल्कि बड़े बर्तन एक टब की शक्ल में हुआ करते थे जिसके अंदर जिसको जब वुजू करना होता था तो बड़ा बर्तन है तो उसको ज़रा सा झुका करके दाहिने हाथ के अंदर पानी लिया और दोनों हाथों को पहुँचों तक धो लिया, इस तरह तीन मर्तबा धोया जाता था। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस ज़माने के एतबार से कि आदमी अपने हाथ बर्तन में डालने, पानी के बर्तन में डालने से पहले उसको धो ले, मालूम नहीं उसकी क्या हालत है, पहले इतना हिस्सा धो ले उसके बाद यही हाथ उस बड़े बर्तन में डालकर उसको चुल्लू से पानी ले करके वुजू किया जाता था। ये आम दस्तूर था उस जमाने में। तो वो जिस बड़े बर्तन में से पानी ले करके वुजू किया जाता था, वुजू के बाद जो पानी उस बर्तन में बच जाता था उसको भी वही वुजू का बचा हुआ पानी कहा जा सकता है। तो ये भी मुराद हो सकता है। बुखारी शरीफ की शरह करने वाले बहुत बड़े आलिम हाफिज इब्न हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका यही मतलब लिया है। जबकि अल्लामा सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये भी बुखारी के शारह हैं, वो फरमाते हैं दोनों मतलब हो सकते हैं। आज़ा से जो पानी टपकता है वो भी मुराद हो सकता है और बर्तन में जो बचा हुआ है वो भी मुराद हो सकता है। और जो वाकयात हैं अहादीस के अंदर उन वाकयात से दोनों मतलब की ताईद होती हैं। बहरहाल मैं तो ये अर्ज़ करने जा रहा था कि हजरात सहाबा रिद्वानुल्लाह ताला अली मजमईन का ये एक आम मामूल था। चुनांचे हजरत अबू जुहैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि हज्जतुल वदा के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना से फारिग होने के बाद जो है 12वीं तारीख को मीना से फारिग होने के बाद 13वीं को जब मकाम मुहस्सब में आकर के ठहरे और वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की नमाज पढ़ी थी और उसके बाद मगरिब पढ़ करके वहाँ से मदीना मुनव्वरा के लिए वापस रवाना हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जोहर की नमाज के लिए वुजू फरमाया तो उस वुजू का बचा हुआ पानी हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब लेकर जाने लगे तो सहाबा किराम उस पर टूट पड़े। कानू यक्ततलून के अल्फाज हैं, वह उसके लिए लेने के लिए हर एक दूसरे से झपटने की कोशिश करता था। जिसके हाथ में आया आया, जिसके हाथ में नहीं आया तो जिसके हाथ में आता था उसके हाथ पर वो हाथ मारकर तरी अगर हासिल हो जाती तो वो अपने जिस्म और चेहरे पर मलता था। इसी तरह बुखारी शरीफ में एक और रिवायत है, हुदैबिया के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा की जमात को लेकर उमरे के इरादे से तशरीफ लाए थे लेकिन मक्का मुकर्रमा पर उस वक्त कुफ्फार कुरैश का कब्जा था, मक्का मुकर्रमा अभी फतह नहीं हुआ था और उन लोगों ने यह तय कर दिया था अपने जी के अंदर कि हम किसी हाल में भी इन लोगों को मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने देंगे। बहरहाल ये तो किस्सा बड़ा लंबा चौड़ा है। अल्लाह तबरक ताला ने बजरिए वही बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बतला दी थी कि गोया अभी जाने का मौका नहीं मिलेगा, वैसे जिन शराइत के साथ ऐसी शर्तें जिसमें हरम के अदब और एहतराम को मलहूज रखा गया हो सुलह कर लीजिए। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हुदैबिया में आजकल जद्दा से जब मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो एक बौर आता है शमशिया, तो ये वही हुदैबिया वाला मकाम है। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा को लेकर ठहर गए थे। इस मैदान का कुछ हिस्सा हरम के अंदर दाखिल है, कुछ हिस्सा हरम से बाहर है। तो वहाँ ठहरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जो कबीले खुजा के थे उनको कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के पास भेजा कि वो जा करके उनको बतलाएं, हुजूर का ये मैसेज दें कि भाई हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं, उमरा करने के इरादे से आए हैं, हमको बैतुल्लाह के तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही करने की इजाज़त दी जाए, उस पर किसी का कोई इजारा नहीं है, कोई भी आके कर सकता है, तुम इस मामले में हम पर पाबंदी लगा नहीं सकते हो। तो और ये बात हम ये करके वापस हो जाएंगे, لیکن وہ جب گئے وہاں مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگ ان کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ ان کی سواری کا جو اونٹ تھا اس کو بھی ختم کر دیا اور ان کی جان کے بھی پیچھے پڑ گئے. بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر کے واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا حال سنایا. بہرحال وہ تو بہت لمبا چوڑا قصہ ہے, بخاری شریف میں بہت لمبی چوڑی روایت اس واقعے کی موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کو اور قریش کے ان کافروں پر یہ کہلوایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اور آپ ایک مدت کے لیے آپس میں صلح کر لیں, اور اتنی مدت تم کو بھی ذرا سستانے کا موقع مل جائے, تیاری بھی کر سکتے ہو, اس درمیان تم مجھے عرب کے دوسرے قبائل کے لیے چھوڑ دو, اگر وہ مجھ پر غالب آ گئے تو تمہارا کام مفتحی میں حاصل ہو جائے گا, اور اگر میں ان پر غالب آیا تو تم کو اختیار رہے گا, چاہو تو اس دین کو قبول کرو یا پھر جو معاملہ آگے ہو. چنانچہ جب یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس پہنچایا گیا, حضرت بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزاعہ کے سرداروں میں سے ہیں, انہوں نے یہ پیغام پہنچایا تو اس وقت حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ ثقیف جو طائف میں رہتا ہے اس کے سرداروں میں سے تھے, اور وہ پوری ایک جو ہے ٹکڑی لشکر کی لے کر مکہ والوں کی مدد کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو مکے والوں کو یوں کہا کہ بھئی دیکھو یہ بات جو یہ میسیج جو آیا ہے بڑا بڑا مناسب میسیج ہے. دیکھو میں تمہارے حق میں باپ کی طرح اور تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو, کہا ہے کیا مجھے اجازت دو میں جا کر کے ان سے اس سلسلے میں بات چیت کروں. چنانچہ حضرت اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا, تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہاں پہنچی. وہ قصہ بھی بڑا لمبا چوڑا ہے, بات یا جو باتیں ہوئی ان باتوں کے درمیان جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی تھی, چونکہ زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کی مدد کی بنیاد جو تھی وہ نسب قبیلہ, کہ ہر آدمی اپنے قبیلے کی مدد کرتا تھا, قبیلے کی بنیاد پر مدد کی جاتی تھی, یہی عصبیت تھی چاہے وہ حق پر ہو یا باطل ہو. ان کے ایک جملہ کہا جاتا تھا, انصر اخاک ظالمن او مظلومن, تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ ایک جملہ ان کے یہاں بڑا مشہور تھا. اب یہ جملہ جب آ گیا بیان کے اندر تو اس پر آگے بھی میں ایک بات کہہ دوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے یہی جملہ دہرایا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن, کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو تربیت فرمائی تھی, ان کی جو ذہن سازی کی تھی, اس کے پیش نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا فوراً ایک آدمی نے سوال کیا, کیا سوال کرتے ہیں وہ, یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما, کہ اللہ کے رسول میرا بھائی اگر مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا, لیکن اگر وہ ظالم ہے تو میں اس کی کیسے مدد کروں, ظالم کی کیسے مدد کریں گے. گویا ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی تعلیم ہی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ظالم کی مدد نہیں ہونی چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم نہ انی ظلم, ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے نہ دو, یہ اس کی مدد ہے. مدد کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں. تو خیر, تو بہرحال میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ انہوں نے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو مسلمان تھے وہ مختلف قبیلوں کے تھے، کسی قبیلے کے 50 ہیں، کسی قبیلے کے 10 ہیں، کہیں 20 ہیں، کچھ زیادہ ہیں، کم ہیں. انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کس بل بوتے پر یہ ان سب کو لے کر کے یہاں آئے ہیں؟ اگر کوئی آڑا وقت آیا، کڑا وقت آیا، مصیبت کا موقع آیا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے. چونکہ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ آڑے وقت تو اپنے قبیلے کا ہو وہی مدد کر سکتا تھا، یہ تو سب مختلف قبیلوں کے الگ الگ لوگ تھے. تو اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ ابن مسعود کے اس جملے کا بڑا سخت جواب دیا کہ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ بہت سخت جواب دیا انہوں نے. خیر اس موقع پر حضرت عروہ ابن مسعود نے جو صحابہ کا جو سلوک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیکھا. بخاری شریف میں حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ موجود ہے. تو انہوں نے آ کر قریش کے سامنے جو رپورٹ پیش کی، کہا ہے قریش میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں، کسرا کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، اور ان دربار والوں کا سلوک اپنے بادشاہ کے ساتھ جو تھا فدائیت کا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضور کے ساتھ فدائیت کا جو معاملہ کر رہے ہیں ایسا منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ بلغم نکالتے ہیں تو بلغم زمین پر نہیں گرتا، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ لے کر کے اس کو اپنے چہرے اور جسم کے اوپر مل لیتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر آدمی تیار اور مستعد رہتا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو سب لوگ پوری خاموشی کے ساتھ ان کی بات کو سنتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. یہ ساری باتیں پیش کی کہ ایسی محبت کا، ایسا عشق کا سلوک میں نے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا. میں یہاں یہی بیان کرنا چاہتا تھا، یہ سب قصے بخاری شریف کے اندر ہیں. اور گویا صحابہ کا یہ عام معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر، چاہے وہ بچا ہوا ہو یا چہرے انور سے اور دوسرے اعضاء سے گرنے والا ہو، لے کر اپنے جسموں پر، چہروں پر مل لیتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پانی تو ان کے لیے شفا تھا، شفا. بخاری شریفی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر، ان کی عیادت کے لیے گئے. ان کا گھر دور تھا مسجد نبوی سے 2-3 میل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے، اور وہاں جا کر آپ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی ان کے چہرے پر چھڑکا، وہ ہوش میں آئے. خیر تو بہرحال ایسے بہت سارے واقعات بخاری شریف کے اندر موجود ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک، آپ کے وضو کے پانی سے لوگوں کی بیماریاں دور ہوئیں. غزوہ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ نے جھنڈا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور لشکر بھی سونپا، جاؤ قلعہ فتح کرو. دن بھر لڑے، قلعہ فتح نہیں ہوا. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، لشکر سونپا کہ جاؤ مقابلہ کرو، فتح کرو. شام تک لڑے، قلعہ فتح نہیں ہوا. تیسرے دن رات، اسی رات کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر قلعے کو فتح کریں گے. اس حدیث کے راوی نقل کرتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو تمام صحابہ حضور کے سامنے چکر مار رہے ہیں، ہے کہ اس وقت میرا نمبر لگ جائے، آپ نے یہ پہلے سے فرما دیا تھا، ایسا موقع ہوتا ہے ان کا لوگ اس امید میں کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یوں کہا بھائی تمہیں ڈھونڈا تم ملے نہیں، تو بہرحال سب جو ہے چکر لگا رہے ہیں. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشمہ کی شکایت تھی، تو وہ اپنے خیمے میں تھے، لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، قبلہ لاؤں گا. بلائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں کے اندر لگایا اور دم کیا. حضرت علی فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، پوری زندگی میں کبھی میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. خیر وہ دوسرا قصہ آگے کا ہے، اسی میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی کو جھنڈا سونپا اور کہا جاؤ قلعہ فتح کر. حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں؟ حضور نے فرمایا لَن یہدی اللہ، تو پہلے جا کے اسلام کی دعوت دو. لَن یہدی اللہ بِکَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمَرِ نام، ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائیں تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. عربوں میں سرخ اونٹ بہت اعلیٰ قسم کا مال سمجھا جاتا تھا. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، آپ کا بلغم، آپ کے وضو کا پانی، یہ سب چیزیں حضرات صحابہ کے لیے کیا تھی؟ شفا تھی، اور یہ عام معمول تھا. چنانچہ یہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور صحابہ اپنی عادت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں اور اپنے جسموں پر ملنے لگے، تو اس منظر کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، ارے بھائی تم ایسا کائی کو کرتے ہو؟ اب دیکھو ہم اور آپ آج جب ان قصوں کو سن رہے ہیں تو ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے تھے، کائی کے لیے کرتے تھے، محبت اور عشق کی وجہ سے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، جو محبت تھی، اس کی وجہ سے کرتے تھے. تو یہ تو ایک تو کھلی ہوئی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کیوں؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت اور امت کی تربیت کے لیے بھیجا ہے، تو ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے جو چیز ہونی چاہیے اس کی طرف ان کا دھیان دلاتے ہیں. تو اب اس کے لیے پہلے ان کی زبان سے اقرار کروانا تھا کہ کیوں کرتے ہو. ایک تو آپ ایک کام کر رہے ہیں میرے پاؤں دبا رہے ہیں، میں پوچھ تو ایک تو یہ ہے کہ میں خود سمجھ لوں کہ یہ میرے پاؤں کائی کو دبا رہے ہیں محبت کی وجہ سے، اور ایک میں پوچھوں بھائی تم یہ پاؤں کیوں دبا رہے ہو، اور پھر تم اس کے جواب دو کہ محبت کی وجہ سے، تو بات پکی ہو جائے گی نا. تو بہرحال یہاں بھی ایسا ہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوال کیا کہ ما یحملکم علی ھذا، کہ تم کو ایسا کرنے پر، یہ میرے وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں اور اپنے چہروں کے اوپر ملنے پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے؟ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پانی لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے سے منع نہیں کیا، ایسا نہیں کہا یہ بدعت ہے مت کرو، تو محبت کے یہ تو عاشق زار تھے، دیوانے تھے، دیوانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ تو ایسی چیزوں سے ایسے لوگوں کو روکا ہی نہیں جا سکتا. جب کوئی کسی کی محبت میں دیوانہ ہو نا تو ایسی حرکتیں کرے تو ساری دنیا روکے گی تو بھی وہ رکنے والا نہیں ہے، محبت کا تقاضا ہے، محبت کی وجہ سے ایسا کرتے. تو حضور نے روکا نہیں لیکن پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ حب اللہ و رسولہ. دیکھو یہ عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے، عربی زبان کی گرامر سے جو اہل علم یہاں پر موجود ہیں وہ جانتے ہیں، عربی جاننے والے، کہ عربی زبان کے اندر جو ہے ہر زبان، ویسے تو ہر زبان میں कोई फाइल जब आता है कोई काम, तो उसका फाइल काम करने वाला और दूसरा वो जिसके ऊपर वो जिसके साथ वो काम किया जाता है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला और आप मेरी बात को सुनने वाले। तो वहाँ अरबी जबान में मस्दर जो होता है उस मस्दर की इजाफत जब की जाती है तो कभी फाइल की तरफ की जाती है यानी काम करने वाले की तरफ, और कभी की जाती है मफूल यानी जिस पर वो काम हो रहा है उसके तरफ, दोनों तरह होती है। अब वो तो जो सुनते हैं, सुनने वाले आगे पीछे के सारे इनको देख करके फैसला कर लेते हैं, उनको अरबी ज़बान में कराइन कहते हैं। आगे पीछे का बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं उसके दो तीन मतलब हो सकते हैं, लेकिन सुनने वाले आगे पीछे के अल्फाज को सुन करके खुद फैसला कर लेते हैं कि यहाँ कौन सा मतलब है। तो हुब्बुल्लाह व रसूल ही उसके दो मतलब हो सकते हैं, हुब्बुल्लाह व रसूल ही या अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लफ्ज़ हुब की इजाफत की गई, या तो वो जो है मफ़ऊल की तरफ हो यानि मतलब ये हो कि अल्लाह के रसूल हम ये ऐसा इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने वाले कौन? सहाबा। मोहब्बत किससे की जा रही है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। गोया हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए ऐसा करते हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मोहब्बत करें इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो गोया मोहब्बत करने वाले उस सूरत में कौन? अल्लाह ताला और उसके रसूल। और मोहब्बत किससे की जाए? हमसे। ये हुब्बुल्लाह व रसूली छोटा सा जुमला है लेकिन इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। गोया हजरात साहबा ने जो जवाब दिया वो ऐसा जवाब था, ऐसा मुबहम जवाब था जिसमें दोनों मतलब निकल सकते थे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ऐसा करते हैं यानी हम उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, या वो हमसे मोहब्बत करें इसलिए ऐसा करते हैं। इस जुमले में दोनों मतलब हो सकते हैं, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत के आला मैयार के ऊपर कायम थे, आपसे बड़ा बढ़ कर के कोई न फसीह था न बलीग था, अरबी जबान के इन मफहूम और मतालिब को जैसा आप समझ सकते हैं कोई नहीं समझ सकता था। तो सहाबा के इस जवाब में दोनों पहलू थे, उन दोनों पहलुओं को सामने रख कर हुजूर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मन सर रहू अन युहिब्बल्लाह व रसूलहू औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू। जिस आदमी को ये बात पसंद हो, जो आदमी ये चाहता हो कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। कौन मोहब्बत करे? करने वाले मुसलमान। किससे मोहब्बत? पहला मतलब। और कौन मुसलमान ऐसा होगा जो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करता हो? औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, या जो बात आदमी इस बात को चाहता हो और पसंद करता हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करें। देखो ये हुजूर ने दो जुमले फरमाए, ऐसे नहीं है, वो उसी के जवाब में फरमा रहे हैं। गोया दोनों, तुम अगर हुजूर अल्लाह के रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल तुमसे मोहब्बत करें, तो अब क्या करना है तुमको? तीन काम करने हैं। फल यस्दुक हदीसहु इदा हद्दस, जब बात करे तो सच्ची बात करे, सच बोले। वल युअद्द अमानतहु इदा तुमिना, और जब कोई अमानत रखी जाए तो उस अमानत को अदा करने का एहतमाम करे। वल युहसिन जवारा मन जावरहु, और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। इन तीनों जुमलों का मतलब तो मैं आगे बतलाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस हदीस का जो असल सबक है उसकी तरफ आपके जहन को मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो जो सहाबा से सवाल किया था कि तुम ऐसा क्यों करते हो, اور صحابہ نے جواب میں عرض کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیا تربیت فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ فرمائی کہ محبت کا اصل تقاضا وہ نہیں جو تم کر رہے ہو. کیا؟ پانی لے کے یہ کر. منع نہیں کیا ایسا کرنے سے, کرنے دیا. میں نے کہا نہیں کہ محبت میں آدمی پاگل ہوتا ہے, وہ اس سے رکے گا نہیں. لیکن جیسے آپ مجھ سے لپٹ جائیں محبت میں, تب میں نہ کہوں گا تو بھی آپ تو نہیں مانیں گے. لیکن میں آپ سے یوں کہوں گا, اگر آپ اس طرح محبت کرتے ہیں تو پھر ایسا کرو, میں جو کہتا ہوں کرو. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ہمیں, گویا صحابہ کو یہ تعلیم دی, لیکن صحابہ کے واسطے سے آپ نے یہ تعلیم اور تربیت قیامت تک آنے والی پوری امت کی فرمائی. ہم کو بھی یہی سبق دیا گیا. یہ ربیع الاول کا مہینہ چلتا ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اب حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے وہ حضور کی زبان مبارک سے سن لو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے, یا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے, تو اس کو یہ تین کا, یہ تین تک سیمپل کے طور پر ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہم کو کرنی ہے. یہ ہے سبق کائی کا, اس حدیث کا, اس واقعے کا. اب آگے وہ جو تین باتیں سیمپل کے طور پر ہے ان کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, کہ جب بات کرے تو سچی بات کرے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو اور تمام انسانیت کو جو عمدہ اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے, اور حضور نے جو تعلیمات دی, آپ کی تعلیمات کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں, آپ سارے اعلیٰ اخلاق کو اخیر تک پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں. حضور کا ارشاد ہے, بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ قسم کے اخلاق کو کہاں تکمیل تک پہنچاؤں, ان کو پورا کروں, مکمل کروں. تو سچائی جو ہے نا, سچائی یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے. کیسے معلوم بتاؤں؟ بخاری شریف میں ہے کہ یہی حدیبیہ کے اندر جو صلح ہوئی نہیں, اس صلح کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس لوٹے ہیں, تو مکہ مکرہ والوں کے ساتھ تو صلح ہو گئی, اور صلح کی وجہ سے ان کی طرف سے جو ہمیشہ حملے کا خطرہ رہتا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ٹل گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا. اس لیے مدینہ پہنچ کر آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دنیا کے مختلف بادشاہوں کو اسلام اور ایمان کی دعوت دینے والے خطوط بھیجے. آپ نے خطوط بھیجے, چنانچہ اس زمانے میں جتنے بھی قرب و جوال کے بادشاہ تھے, بڑی طاقتیں تو دو تھیں, ایک تو روم کی, دوسری فارس کی. روم کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب تھا قیصر, اور فارس کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب تھا کسرا. ان کے نام بھی, اور دوسرے جو بادشاہ تھے, چاہے وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہو یا مصر کا بادشاہ ہو بقوقیس, اور سب ان کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے. چنانچہ قیصر روم, جس کا نام لقب قیصر تھا اور نام تھا ہرقل, ہرکیولس اس کے نام, وہ بہت بڑا بادشاہ تھا, اس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوا نامہ مبارک خط بھیجا. ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے حسین و جمیل. ان کے متعلق روایتوں میں ہے کہ جب کہیں جاتے تھے نا تو اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے عورتیں اور بچے گھر سے نکل آتے تھے, اور حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آتے تھے تو انہی کی شکل میں آتے تھے. ان حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لے کر کے بھیجا. اب اتفاق کی بات, ویسے تو یہ قیصر کا اصل مقام جو تھا قسطنطنیہ, کونسٹینٹینوپل, وہ اس کا خاص شہر تھا, وہیں رہتا تھا, لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کو بھیجنے سے کچھ مدت پہلے یہ قیصر اور کسرا یعنی روم اور فارس کی دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. پہلے جب جنگ ہوئی تھی تو کسرا نے یہ قیصر کا بہت بڑا علاقہ جیت لیا. اس میں یہ جو اس وقت کا سیریا اور یہ مصر اور یہ سب, یعنی قیصر جو ہے نا بیچارہ مجبور ہو کر اپنے علاقے میں محدود ہو کر کے رہ گیا, اور لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ شاید آئندہ کچھ نہ کر سکے. لیکن قرآن میں اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر جو ہے آیت نازل فرمائی, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض, قریب کے ملک سے مراد یہ جزیرۃ العرب سے قریب سیریا کا علاقہ تھا, وہاں رومی لوگ شکست کھا گئے, مغلوب ہو گئے. الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون, اور وہ اب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رومیوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ ان کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے. چنانچہ آیت جب نازل, حالانکہ رومیوں کا کے اوپر جب فارس والوں کا غلبہ ہوا نا تو مکہ کے مشرکین نے خوشیاں منائی. ہر جگہ ہے نا لوگ اپنا کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ جوڑتے ہیں دوسروں کے ساتھ. مکہ کے مشرکین نے کیا کہا کہ بھئی ہم جو مشرک ہیں تو یہ فارس والے جو ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا زیادہ جوڑ ہے, وہ رومی جو ہیں وہ تو اہل کتاب ہیں, چونکہ وہ نصرانی تھے اور عیسائی تھے تو مسلمانوں کو وہ ان کے ساتھ جوڑتے تھے اور اپنے آپ کو مجوسیوں کے ساتھ. اور جب فارس والوں کا غلبہ ہوا نا تو انہوں نے بہت خوشیاں منائی کہ جیسے یہ غالب ہوئے ہم بھی ان مسلمانوں پر غالب ہوں گے. جب انہوں نے خوشیاں منائی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی یہ ابتدائی آیتیں نازل فرمائی. جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئندہ کبھی رومیوں کو فارس والوں کے اوپر غلبہ ہو سکتا ہے. جب یہ آیتیں سنائی نا مشرکین, اس وقت تو ابھی ہجرت کر کے گئے نہیں تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, یہ آیتیں حضرت ابو بکر نے جا کر کے سنائی مکہ والوں کو تو وہ کہنے لگے کیا کہتے ہو, یہ ناممکن ہے, شرط لگاؤ. شرطیں لگائی باقاعدہ کہ اتنی مدت کے اندر حضرت ابو بکر نے شرط لگائی کہ اگر وہ جیت جائے, اگر یہ غالب آ جائیں تو میں اتنے اٹھ دوں گا, اور یہ غالب آ جائیں تو تم اتنے اٹھ دے گے. بہرحال یہ اس وقت شرط لگائی گئی تھی, اور اس وقت وہ آپس میں شرطیں لگانے کا کوئی ممانعت کا حکم بھی نہیں آیا تھا. خیر تو بہرحال حالات ایسے تھے, ایسے حالات میں قرآن نے یہ پیشین گوئی جب سنائی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن چند سالوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ قرآن کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غلبہ دیا. کس کے اوپر؟ فارس والوں کے اوپر. اور عین اس وقت, یہ اس وقت ہوا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے, ارے مدینہ منورہ, اور سن ہجری دو میں ان مشرکین کے ساتھ پہلا مقابلہ ہوا تھا میدان بدر میں, اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی. وہ آگے آیت ہے, کیا ہے, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. یہ وہ دن ہوگا کہ مسلمان بھی خوش ہوں گے, مسلمانوں کو بھی اللہ کا, یہ اسی دن کامیابی ہوئی بدر والی, بدر میں مسلمانوں کو جو جیت ہوئی یہ پیشین گوئی اس وقت پوری ہوئی. تو ہوا کیا تھا کہ جب یہ قیصر کامیاب ہوا تو اس نے منت مانی تھی کہ میں پیدل بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاؤں. جو بیت المقدس میں بیت اللحم بھی ہے جن کو قبلہ بنا کر کے یہ عیسائی نماز پڑھتے ہیں, تو وہ ان کا قبلہ ہے. تو اس نے یہ منت مانی کہ جیسے کوئی آدمی منت مانے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں پیدل حج کروں گا, ایسے اس نے بھی منت مانی تھی. تو اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے وہ قیصر روم جو ہے وہاں بیت المقدس پہنچا ہوا تھا. تو اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا وہ خط بھیجا تھا. اس خط کو لے کر حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے, اور شام کے اندر ایک جگہ ہے بصرہ, ایک تو ہے بصرہ, کوفہ اور بصرہ یہ دونوں تو عراق میں ہیں, اور یہ شہر اس وقت تو نہیں تھے, یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بسایا تھا. لیکن یہ بصرہ جو ہے ایک شام کا شہر ہے, آج بھی ہے, وہاں جانا ہوا ہے. تو وہاں کا جو حاکم تھا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کو کہا کہ تم یہ خط اس کو, چونکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ بڑے بادشاہ کے پاس کوئی الچی خط لے کر کے جاوے تو ڈائریکٹ اس کی ملاقات ہو سکتی نہیں تھی, وہ نیچے والا حاکم ہے اس سے ملے اس کو دے اور وہ وہاں پہنچا دے. چنانچہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط اس بصرہ کے حاکم کو پہنچایا, اور بصرہ کے حاکم نے وہ خط قیصر روم کو پہنچایا. اور اس زمانے میں قیصر روم گیا ہوا تھا کہاں, بیت المقدس یروشلم. اب جب اس کو خط پہنچایا گیا تو یہ قیصر روم جو ہے نا وہ اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا. یہ توریت جو ہے, انجیل, اور اس کے اندر نبی آخر الزمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں اور نشانیاں بتلائی گئی تھیں ان سے بہت خوبی بہت اچھی طرح واقف. اس زمانے میں عیسائیوں کے یہاں دو ہی بہت بڑے عالم تھے, ایک تو ان کا جو مذہبی پیشوا تھا اسقف الاساقفہ جس کو کہا جاتا تھا زغاتی نام, پوپ بڑا, اور دوسرا یہ بادشاہ خود بھی بہت بڑا عالم تھا اپنے مذہب کا. اس کو وہ ساری پیشین گوئیاں معلوم تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اندر کتابوں میں سنائی گئی تھی, تو وہ جانتا تھا. اس کے پاس جب یہ خط پہنچایا گیا کہ بھائی عرب سے ایک شخص نے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں یہ خط آپ کے پاس بھیجا ہے, یہ اس کی سمجھداری کی بات تھی کہ وہ خط کھولنے اور پڑھنے سے پہلے کون شخص ہیں عرب کے جنہوں نے یہ خط میرے پاس بھیجا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں, ان کے حالات معلوم کریں گے ہم. چنانچہ قیصر نے اپنے لوگوں سے کہو بھائی یہ عرب کے کچھ لوگ یہاں یروشلم میں مل جائیں گے سیریا میں. ان کے آدمیوں نے کہا ارے ادھر عرب سے تو تجارت کی غرض سے قافلے یہاں آتے ہی رہتے ہیں, مکہ مکرمہ کے لوگ سال میں ایک ٹور تجارت کی کرتے تھے, کہاں کہاں کی, سیریا کی, دوسری ٹور وہ کرتے تھے وہاں یمن کی, قیصر الہلاف قریشی ہیلا فیہم رحلت الشتاء والصیب میں اسی کا تذکرہ ہے. تو بہرحال لوگوں نے کہا وہ آتے ہیں اور یہ زمانہ ہے ان کے آنے کا, ذرا ہم دیکھتے ہیں کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ہم آپ کے پاس لاتے ہیں. اتفاق کی بات کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی اسلام لائے نہیں تھے, مکہ والوں کے سردار وہی اور اپوزیشن پارٹی کے لیڈر بھی وہی ہیں, وہی ایک تجارتی قافلہ لے کر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو قیصر کے لوگوں نے اس پورے قافلے والوں کو جا کر کے قیصر کے سامنے پیش کر دیا کہ لو یہ ہیں. چنانچہ قیصر نے باقاعدہ اپنا دربار سجایا, اور دربار سجانے کے بعد ان لوگوں کو بلایا, قافلے والوں کو بلانے کے بعد اپنے دوبھاشی اور ترجمان انٹرپرنٹر کے ذریعے سے پہلا سوال تو یہ کیا کہ بھئی تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, خاندانی اعتبار سے ان سے تم میں سب سے زیادہ قریب کون, اس لیے کہ جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اندر کے حال سے زیادہ واقف ہوگا. اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی زیادہ قریب تھے, دشمن بھی وہی تھے قریب بھی وہی تھے. قریب ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دشمن نہ ہو, ابو لہب آپ کا چچا سگا, آپ سب سے بڑا دشمن وہ بنا ہوا تھا, ایسے یہ بھی. بہرحال ابو سفیان نے کہا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہیں ان کے دادا جو تھے عبد مناف, ان کی چار اولاد تھی, ہاشم, مطلب, نوفل اور عبد شمس. تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کے اولاد میں سے اور یہ ابو سفیان جو ہیں وہ عبد شمس کے اولاد میں سے. تو گویا میں کہہ رہا ہوں کہا ان کو آگے بلاؤ, بٹھاؤ, بٹھایا, دوسروں کو پیچھے بٹھایا اور پھر اپنے دوبھاشیے کے ذریعے سے ان پیچھے والوں کو یوں کہا دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا, میرے ان سوالات کے جواب میں اگر یہ غلط کہیں جھوٹ کہیں تو تم مجھ کو بتلا دینا. پیچھے اس لیے بٹھایا کہ بتلانے میں شرم نہ آوے, سامنے وہ تو آنکھ کا اشارہ بھی کر سکتا, یوں کر کے روک بھی سکتا ہے, پیچھے ہے تو کچھ نہیں, وہ پیچھے سے اشارہ یہ بتلا سکتا. تو بہرحال پیچھے اس لیے بٹھایا. ابو سفیان کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ اگر قیصر کے سوال کے جواب میں میں کوئی غلط بات کہوں گا تو برسر دربار, سارے دربار کے سامنے میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی مجھے جھٹلائے گا نہیں, یہ میں جانتا تھا. لیکن وہاں سے آنے کے بعد مکہ میں جب آئیں گے نا تو چرچا ہوگا کہ وہاں پوچھا گیا تھا نا اس نے جھوٹ کہا تھا, وہاں تو بات ہوگی اور میں میری طرف جھوٹ کی نسبت ہو اس کو کسی حال میں بھی گوارا کر سکتا نہیں تھا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک شخص کفر اور شرک کی غلاظتوں میں نجاستوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن وہ بھی جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی جائے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خیر قیصر نے بہت سارے سوالات کیے, 10 سوالات آتے, وہ تو بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے, بیان کرنے جائیں گے تو 2 گھنٹے میں بھی پورا نہیں ہوگا, لیکن ان سوالات کے جو جوابات دیے انہوں نے ہر جواب سے قیصر نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وہی گویا آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئی سنائی گئی ہے. خلاصہ یہی تھا. آخر میں اس قیصر نے ایک سوال کیا کہ ماذا یعلمکم, کہ یہ جو نبی ہیں آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کیا کہا؟ یعلمنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف, یہ نبی ہم کو نماز کا حکم دے, یامرونا, یہ نبی ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچائی کا, سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور پاک دامنی کا, برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا حکم دیتے ہیں. میں تو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا تھا اس میں جن چار چیزوں کو ذکر کیا تھا اس میں سے کیا ہے؟ سچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سچائی کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھو یہ سچائی ایک ایسا وصف ہے, ایسی خوبی ہے, ایسا کمال ہے جو ساری خوبیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں علیکم بالصدق, تم سچائی کو لازم پکڑو, فإن الصدق يهدي إلى البر, اس لیے کہ سچائی آدمی کو لے جاتی ہے کہاں؟ نیکی کی طرف. البر, البر ایک عربی زبان کا ایسا لفظ ہے, ساری خوبیاں اور سارے کمالات اس میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. او کتنی نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے لفظ بیر کے ماتحت, ساری خوبیاں اس میں آ جاتی. تو حضور فرماتے ہیں کہ تم سچائی کو لازم پکڑو, اس لیے کہ تم اگر سچائی کو اختیار کرو گے نا تو سچائی کے نتیجے میں یہ سچائی تم کو لے جائے گی کہاں؟ بر, تمام خوبیوں کی طرف. دیکھو بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ساری نیکیوں کا کیا بن جاتی ہے؟ ذریعہ بن جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بعض چیزوں کو بنیادی حیثیت قرار دی، گویا ماسٹر کی بتلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی نیک بننا چاہتا ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں. اب نیک بننے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ذرا ایک آسان طریقہ مجھے معلوم ہو جائے. تو اس کا آسان طریقہ یہی بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی سچائی کو کیا کرے، لازم پکڑے، جھوٹ سے بچے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں بہت سارے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، چار گنائے اس نے، لیکن میں ان سب گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن سارے گناہوں کو بیک وقت چھوڑ سکتا، ایک ساتھ چھوٹنے مشکل ہیں، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا. اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ میں سب سے پہلے کون سے گناہ کو چھوڑوں. دیکھو آپ اور ہم سے اگر یہ سوال ہوتا تو ان چار گناہوں کی کیٹیگری جب ہم دیکھیں گے نا، تو گویا ہمارا ذہن تو ہم کو یوں کہتا ہے کہ اس میں سب سے چھوٹا کون سا ہے، کم جھوٹ، شراب، چوری اور شراب پینا اور زنا کرنا. بڑے تو ہم اور آپ تو یوں کہتے ہیں زنا کرنا چھوڑ دو، یہ کہتے ہیں. یا کوئی قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے بھیجا. اس میں دو فائدے تھے، ایک تو یہ کہ جو چیز چھوڑنے کے لیے کہی جا رہی ہے وہ بھی یوں سمجھتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، تو فوراً ایکسیپٹ کر لے گا، فوراً ایکسیپٹ کر لے گا. تو آپ، اور دوسرا یہ کہ حضور دراصل یہ بنیادی چیز تھی اس لیے اس کی طرف فرما رہے تھے. حضور نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اس نے سنا تو بڑا خوش ہو گیا، ہاں چھوڑ دوں گا. اس زمانے کے لوگ اپنے وعدے کے پکے ہوا کرتے تھے، عہد و پیمان کے، اس لیے اس نے طے کر لیا کہ میں کسی حال میں بھی جھوٹ بولوں گا نہیں. وہ اب وہ یوں سمجھا، کیا ہے وہ یہ سمجھا کہ چلو بہت آسان نسخہ مل گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی یوں سمجھتی ہے کہ میں نے جو ہے اپنی غذا لے لی، اور شکاری یوں سمجھتا ہے کہ مچھلی کانٹا نگل گئی، جیسا معاملہ ہو گیا یہاں. اب اس نے یہ تو طے کر لیا، اب اس کے بعد جب اس کے جی میں آیا کہ میں چوری کروں، تو اس نے سوچا کہ اگر میں چوری کروں گا اور بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے چوری کی ہے یا نہیں، اور چونکہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں، اس لیے میں اقرار کروں گا کی ہے، ہاتھ کٹے گا، اس لیے چوری کا ارادہ چھوڑ دیا. پھر اس کے جی میں آیا کہ میں زنا کروں، تو اس نے پھر سوچا کہ اگر میں زنا کروں گا اور بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے زنا کیا کہ نہیں کیا، اور مجھے کہنا پڑے گا چونکہ میں جھوٹ مجھے بولنا نہیں، تو اب میں کہوں گا زنا کیا تو وہ سزا مجھے ہوگی، پتھر مار کے ختم کر دیا جاؤں گا. اس نے زنا بھی نہیں کیا. پھر شراب کا سوچا، تو گویا ایک جھوٹ کیا چھوڑا، سارے گناہوں سے چھٹکارا مل گیا. حدیث میں اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں جھوٹ معمولی گناہ ہے؟ نہیں. اسی لیے ہم اکابر کے یہاں، بزرگ کیوں کے یہاں بچوں کی جو تربیت کی جاتی تھی، اس تربیت میں خاص زور اس بات پر دیا جاتا تھا کہ بچہ کبھی جھوٹ نہ بولے. سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں. جھوٹ کو کسی حال میں گوارا نہیں کرتے تھے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 60 سال تک انہوں نے پڑھایا ہے. تو وہ تشریف لاتے تھے، بہت سادہ مزاج، بہت سادگی. تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑے جو ہیں ہم کو کہ دیکھو بھائی جھوٹ بولو گے تو منہ میں سے بدبو آئے گی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے, او بدبو ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو, لیکن حقیقت ہے کہ بدبو تو نکلتی ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, حق ہے. اب اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں جن کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے, ہماری تو ناک خراب ہو گئی, نزلہ ہو گیا ہے گناہ کا, اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال کہتے ہیں ہم بچپن میں بچے آپس میں ایک دوسرے سے منہ سونگھاتے ہیں, ذرا میرا منہ سونگھنے بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی کہ جھوٹ سے بولے گیا. بچوں کی تربیت, تو اسی کو حضور فرماتے ہیں فائنل کذب یہدی الی الفجور, کہ یہ جھوٹ جو ہے آدمی کو گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے. وإن الفجور یہدی الی النار, اور گناہ والا راستہ آدمی کو جہنم تک لے جاتا ہے. میں یہ باتیں اس لیے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب ایسی مجلس میں بہت سے لوگ جب مختلف گناہوں کا شکار ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں نا, وہ سوچتے ہیں کہ آخر میں کون سی ایسی تدبیر اختیار کروں کہ ان گناہوں کی مصیبت سے مجھ کو نجات مل جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تدبیر ہے, اس لیے پیش کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا علیکم بالصدق, کہ تم سچائی کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی والا راستہ آدمی کو جنت تک لے جاتا ہے. یہ سچائی گویا ایک ایسی نیکی ہے جس نیکی کے ذریعے سے آپ ساری نیکیوں کے کو حاصل کر سکتے. میں نے کہا ماسٹر کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں, حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب فرماتے تھے کہ سلام کو لازم پکڑ لو, عادت ڈالو سلام کرنے کی ایک دوسرے کو. یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آدمی کو بہت سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو میں تو حضور کی اس تعلیم کو بتلا رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچی بات کرے. یہ سچی بات معمولی چیز نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے. یہ جھوٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثٌ, منافق کی تین نشانیاں ہیں. وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, اور خود کے متعلق یوں سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں, لیکن یہ تین باتیں ہوں گی تو وہ منافق کی علامتیں ہیں. کیا؟ اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا تومن خان, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر کیا کرے؟ خیانت کرے. تو یہ گویا جھوٹ اور سچ کا یہ مقابلہ ہے. تو ہمیں سچائی کو لازم پکڑنا ہے. اور دیکھو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ کسی حال میں بھی جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے, اس کا ایسا مزاج بنایا جائے. تو پھر دیکھو وہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں پڑ سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اور یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک اس کے ساتھ محبت کریں, تو پہلا کام کیا ہے؟
سچائی.
جب بولے تو سچ بولے. دوسری بات کیا فرمائی؟ تو آگے فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. امانت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں نا, تو امانت کا ایک مطلب مفہوم وہ ہے جس کو عام طور پر ہم اور آپ مراد لیتے ہیں کہ بھائی کوئی قیمتی چیز ہے, آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, اور 2 مہینے 4 مہینے تک کے لیے آپ کا مکان بند رہے گا, اور آپ کے زیورات کا ڈبہ اندر ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ بند مکان پتہ نہیں چور کہیں نشانہ نہ بنا لیں, تو کسی نیک آدمی کے پاس جا کر کے کہیں گے بھائی یہ میری امانت ہے رکھو, میں جب حج سے واپس آؤں گا تو آپ کے پاس سے لے لوں گا. یہ امانت کا ایک مطلب تو یہ ہے, یہ مطلب بھی ہے, لیکن قرآن اور حدیث کے اندر لفظ امانت جب بولا جاتا ہے تو اس کا ذرا اس میں اور زیادہ وسعت ہے. امانت کا مطلب یہ ہے کسی بھی کام کو ادا کرنے کے معاملے میں آپ پر کیا کیا جائے, بھروسہ اور اعتماد کیا جائے. دیکھو جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے उस पर भी भरोसा करते हैं कि इसको क्या करेगा, हिफाजत करेगा। तो हर काम हमें किसी जगह पर जो है ना, आप किसी कंपनी में आपको सर्विस के लिए तय कर लिया कि भाई इस कंपनी का मैनेजर आपको बनाया जाता है, और इस नौकरी के बदले में आपकी तनख्वाह मुकर्रर की कि आपको महीने के $5,000 न्यूजीलैंड वाले तनख्वाह दी जाएगी, रहने के लिए मकान दिया जाएगा, इस्तेमाल के लिए आपको कार दी जाएगी, फोन है, ये सारी सहूलतें फैसिलिटियाँ आपको दी जा रही, और ये आपकी जिम्मेदारी है कंपनी को चलाना। आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, अब एग्रीमेंट होने के बाद आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं वो अंदर बता दी जाती हैं। आप उन जिम्मेदारियों को अदा करते हैं कि या नहीं, उसको देखने के लिए कोई आदमी आपके सर पर बिठाया नहीं जाता। आपको कहे चलो अब ये काम करो, ये चाबी तुम्हारे पास, ये क्या हुआ, आप पर भरोसा हुआ। अब आपको चाहिए कि आप इस अंदाज से यहाँ काम करें कि इस कंपनी को चलाने के सिलसिले में आप पर जो एतमाद और भरोसा किया गया है उसमें ज़रा बराबर कमी ना आवे। आप इसका लेटर पेट का एक कागज भी अपने जाती काम में इस्तेमाल न करें। आपकी सर्विस का जो वक्त तय हुआ है उसमें अपना कोई काम न करें। हमारे बुजुर्गों के हालात में लिखा है, वहाँ देवबंद सहारनपुर के हमारे जो अकाबिर थे उनके हजरत मौलाना मजहर साहब नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह, जो सहारनपुर मदरसे के बानी थे, उनके हालात के अंदर लिखा है कि वो उनके पास उनकी किताब में एक पर्ची रहती थी, सबक के दौरान कोई आ गया मुलाकात के लिए कोई मिलने वाला तो वो टाइम नोट कर लेते थे कि भाई ये आ गया, ये अभी 8:20 कर बजे ये आया है, फिर वो मुलाकात करके गया, 5 मिनट अंदर नोट कर लिया के 8:25 गया, 5 मिनट मैंने ये इसके साथ बात में लगाए, पूरे महीने के इस तरह वक़्त तय कर जमा करके एक दिन आधा दिन जो होता था उसकी तनख्वाह वो क्या करते थे, कटवाते थे। कोई मेघरान उन पर नहीं है, वो खुद कर रहे हैं। हजरत माना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो इसी मजाहिर उलूम के अंदर जो नाजिम थे, उनके हालात में लिखा है कि एक मरतबा एक आदमी ने जो है आकर के कालीन हदीये के तौर पर आपको पेश करना चाहा कि आप इस पर बैठ कर हदीस का दर्स दें। हजरत ने जवाब में फरमाया अगर ये ऐसा ही चाहते हो तो ये मदरसे को दे दो, मदरसे वाले यहाँ बिछाएंगे, मैं उस पर बैठ कर हदीस का दर्स दूंगा। हजरत शेख रहमतुल्लाह ने आबिती के अंदर लिखा है कि सबक के दौरान कोई आदमी अगर आता था बात करने के लिए या सबक पूरा हुआ तो उससे बात करने के लिए उस कालीन से हटकर नीचे आ जाते थे। कोई पूछता आपने ऐसा क्यों किया, तो कहा ये कालीन मदरसे वालों ने इसलिए नहीं दिया कि उस पर बैठकर अपने दोस्तों से बातें करूं, इसलिए दिया है कि उस पर बैठकर मैं हदीस का सबक पढ़ाऊं। इतनी बड़ी अमानत। आज अगर हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आज का मुसलमान ये सोचता है कि इस तरक्की याफ्ता ज़माने में मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। अरे आज एक मुसलमान दुनिया को जो दे सकता है वो एक ऐसी चीज़ दे सकता है जो दूसरा देने पर कादिर नहीं है। हम अपनी ड्यूटी के अंदर इसी अमानत का लिहाज करेंगे ना, तो दुनिया के किसी भी जगह पर पहुँच जाओ सब लोग आपको क्या बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे। आज इसकी ज़रूरत है। आज तो बड़े बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट और जो है वहाँ के जो CM हैं या वज़ीर आज़म हैं उनकी किस्से आप सुनते हैं, ख़यानतें उनकी, रिश्वतें, और ये लोग तंग हैं। लेकिन आज अगर मुसलमान इस्लाम की उस तालीम को इख्तियार कर ले तो इसी मुसलमान को लोग अपने सर पर बिठाएंगे। ये तो वो कौम है जो बुतों की पूजा करती है, अगर हम अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो वो हमारे पाँव चूमेंगे। तो हकीकत तो ये है कि ज़रूरत इसकी है। हमें ये डरने की ज़रूरत नहीं कि इन्होंने इतनी तरक्कियाँ की साइंस की, इन्होंने हवाई जहाज बना लिया, ये सब कुछ बना लिया, लेकिन उन्होंने उनके अंदर इंसानी अखलाक अभी आए नहीं है। एक जुमला हजरत मना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अली ने जो है मुसलमानों के उरूज़ व जवाल का इस्लामी दुनिया इंसानी दुनिया पर असर, उसमें एक जुमला किसी का नकल किया है कि वो कहता है कि तुमको जो है आसमान पर परिंदों की तरह उड़ना आ गया और समंदरों में मछलियों की तरह तैरना आ गया, لیکن زمین پر انسانوں کی طرح چلنا نہیں آیا. اگر ضرورت اس کی ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبیاں جو اوصاف جو اخلاق ہمیں سکھائے ہیں ان اخلاق کو اگر آج ہم اختیار کر لیں تو دنیا کے کسی میں بھی کونے میں بھی جائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم جو ہے وہ ہماری گڑبڑوں کا ہے, خرابیوں کا ہے. تو بہرحال میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ امانت کا وصف ایک ایسا وصف ہے کہ اگر آدمی کے اندر آ جائے نا تو کہیں دشمنوں کی بیچ میں بیٹھا ہو نا تو بھی وہ کیا کرے گا, حکومت کرے گا, دشمن بھی اس کی خوبیوں کو تسلیم کریں گے. تو بہرحال یہ ہے. اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے, وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دیکھو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تمام مذہبوں میں تاکید آئی ہے, اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, حضرت جبریل برابر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مجھے تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید اس کو وارث بنا دیں گے, مال میں حصہ دلوا دیں گے. اتنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حضرت جبریل تاکید کرتے رہے. اسلام نے ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں پڑوسی تین, ایک تو وہ جس کا خالی پڑوس کا حق ہے اور وہ غیر مسلم پڑوسی, دوسرا وہ ہے جس کا مسلمان پڑوسی, دو حق پڑوس کا اور اسلام کا, تیسرا وہ جو مسلمان اور رشتہ دار, تو اس کے تین حق, پڑوس کا حق, اسلام کا حق اور رشتہ داری. جتنے جتنے یہ بڑھتے جائیں گے اس کا, ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیے ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے ہاں جب بکری ذبح ہوتی تھی تو فرماتے تھے پہلے ہمارا یہودی پڑوسی اس کو دو گوشت, اس میں سے پہلے اس کا خیال رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں, عجیب و غریب ارشاد ہے بھائی, ذرا دھیان دو اس کی طرف. حضور ایک مرتبہ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے, تین مرتبہ قسم کھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کوئی بات اس طرح اور امید تین مرتبہ فرمائیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سن کر حضرات صحابہ کے دل کی کیفیت کیا ہو گئی ہوگی, بے چین ہو گئے صحابہ. عرض کیا من یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول وہ کون جس کے متعلق آپ تین تین مرتبہ قسم کھا کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا, من لا یأمن جاره بوائقه, جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے مامون نہ ہو. دیکھو یامن فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت پر قربان جائیے, یہ نہیں فرمایا کہ محفوظ نہ ہو, مامون نہ ہو. ایک تو ہے محفوظ ہونا, یعنی میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, یہ تو آپ محفوظ ہیں, لیکن تکلیف نہیں پہنچنے کے باوجود بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں ان کا مزاج ان کا نیچر اس کو وجہ سے پڑوسی ہر وقت خطرہ محسوس کرتا ہے. بعض لوگ آ کر کے مطلب دعا کرو ذرا پڑوسی کا معاملہ ہے, ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے, کوئی تکلیف پہنچا تھا؟ نہیں تکلیف تو نہیں پہنچا, لیکن اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے تو اب کیا کر ڈالے, وہ جو اس کا نیچر ہے. دیکھو اس نے کیا نہیں کچھ آج تک, لیکن اس کے مزاج کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے پڑوسی کو ڈر لگا ہوا ہو وہ بھی مومن نہیں, خالی تکلیف نہ پہنچی ایسا نہیں. من لا امن و جار ہو, جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون نہ ہو. آج تو ہمارا حال کیا ہو گیا, پڑوسی تو پڑوسی ہے, ارے گھر کے لوگ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے وہ آج ہمارے ہم سے پناہ مانگتے ہیں. آدمی گھر میں جاتا ہے تو دعا کرتے ہیں یہ مصیبت کب واپس جائے, جب تک کہ گھر میں رہتا ہے उनके दिलो दिमाग पर टेंशन रहता है। जब ये घर से बाहर जाता है तब जरा वो सुकून की सांस लेते हैं कि या ना आवे तो अच्छा। आज हम ही ऐसे हो गए। अरे हुजूर तो ये फरमाए कि जिसका पड़ोसी मामून न हो वो मोमिन न हो, और ऐसा सब कुछ करने के बावजूद हमारी बुजुर्गी मुसल्लम है, यानी हम लोगों को अपनी बुजुर्गी तस्लीम करवाना चाहते हैं कि हम हजरत मौलाना हैं, हजरत मुफ्ती साहब हैं, हजरत मुबल्लिग साहब हैं, हजरत फलाने साहब हैं। ओ अरे भाई, जब तुम्हारा हाल ये है तो तुम किस बरते पर, किस बुनियाद पर जो है ये कहते हो हुजूर यूं फरमावे? अल्लाह के रसूल तीन तीन मरतबा कसम का। हमारे बुजुर्गों का हाल तो ये था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा लिखा है, एक अल्लाह वाले थे, उनके घर के अंदर चूहे बहुत बढ़ गए। उन्होंने एक मरतबा अपनी मजलिस में तज़किरा किया, उस जमाने की बात, कि चूहे बहुत हो गए। किसी ने कहा हजरत बिल्ली पाल लीजिए, बिल्ली तो चूहे का इलाज हो जाएगा। बात आई गई हो गई। थोड़ी दिन के बाद फिर वो बुजुर्ग वही शिकायत कर रहे हैं, चूहे बहुत हो गए। तो जिसने अगली मजलिस में बिल्ली पालने का मशवरा दिया था, उसने कहा हजरत आपको कहा तो सही कि बिल्ली पाल लीजिए, आप बिल्ली तो पालते नहीं, अब फरियाद करते रहते हैं चूहे बहुत हो गए, क्यों बिल्ली नहीं पालते? तो क्या कहते हैं, भाई बिल्ली इसलिए नहीं पालता कि बिल्ली अगर पालूंगा तो उस बिल्ली को देखकर मेरे घर के चूहे मेरे पड़ोसी के घर में चले जाएंगे, और जिस चीज़ को मैं अपने लिए पसंद नहीं करता अपने पड़ोसी के लिए भी पसंद नहीं करता। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनकी किताबें हैं गुलिस्तान और बोस्तान, हमारे यहाँ मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, उनमें अखलाकियात की अजीब अजीब तालीम दी है। उसमें एक अजीब व गरीब किस्सा लिखा है, और उसके आखिर में उन्होंने जो है ना एक रुबाई, यानी चार मक्ते लिखे हैं, तो वो असल रुबाई सुनाना है, लेकिन वो किस्सा सुनाऊंगा तो ही उसमें लुत्फ आएगा। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनके घर में चोर आया। अब उनके घर में कुछ नहीं था, न कोई बर्तन न कोई चीज़, एक गुदड़ी जिसको वो खुद ओढ़े हुए थे वो थी। उन्होंने देखा कि चोर गया उधर, लेकिन उनको तो मालूम था कि मेरे घर में कुछ है नहीं, इसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो जब वो उधर गया तो इन्होंने सोचा कि एक बेचारा मेरे घर में उम्मीद लेकर के आया है, खाली हाथ जाएगा। वो एक गुदड़ी उनके पास थी, वो निकाल करके उसके रास्ते में डाल दी और खुद इधर हो गए, ताकि वो आपसी में वो ले गया वो गुदड़ी, ताकि वो खाली हाथ न जावे। तो अब ये किस्सा नकल करने के बाद हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रुबाई लिखी है, शनीदम के मर्दान राह खुदा, दिले दुश्मना हम न करदंद तंग, तुरा के मैसर शवद ई मकाम के बाद दोस्तानत खिलाफत तो जम। हमने सुना है कि अल्लाह वाले दुश्मनों का दिल भी दुखाते नहीं हैं। ए मेरे दोस्त, ए मेरे मुखातब, तुझे ये मकाम कैसे हासिल होगा कि तेरी तो तेरे दोस्तों के साथ भी लड़ाई चल रही। हकीकत तो यह है कि आज हमें अपने जो है ना इसका जायज़ा लेने की जरूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहमदी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। दुआ कर लें।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و مولانا محمد و على ال سيدنا و مولانا محمد كما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے اے اللہ جس میں ہم نے گناہ نہ کیے ہوں اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین متعلقین مخلصین محبین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہو ان کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو اپنا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔